یلغار کرتی چلی جا رہی ہے. اور پھر ظلم یہ کہ اسلام کے ان بنیادی اور قطعی اصولوں کے خلاف آواز اٹھانے والی وہ مغرب زدہ عورتیں بڑے بڑے گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں, ان کے خاوند یا ان کے قریبی رشتہ دار یا وہ خود پاکستان کی کلیدی آسامیوں پہ فائز ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کی یہ تمام شخصیات دعوے دار بھی ہیں. اور اپنے آپ کو یہ بھی ظاہر کرتی ہیں یہ تمام شخصیات مرد و زن مل کے جو بڑے بڑے عہدوں میں فائز ہیں کہ ہم اسلام ہی چاہتے ہیں اور اسلام کے ماں سوا ہمیں کچھ نہیں چاہیے. میں نے گزشتہ جمعہ یہی گزارشات کی تھی کہ اگر واقعی پاکستان اسلام کے لیے ہی معرض وجود میں آیا تھا اور یقیناً آیا, اور بانیان پاکستان کا یہی مقصد تھا اور وہ اپنے مقصد میں مخلص تھے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس ملک میں جس کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا اسی ملک میں اسلام کے قطعی اور بنیادی عقائد کے خلاف جس کا دل چاہے وہ آواز اٹھائے اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو, اس کے لیے کوئی ضابطہ اخلاق نہ ہو, کسی قسم کی قانونی کارروائی اور چارہ جوئی نہ ہو, یہ بات فہم سے بالا ہے. کسی بھی پروگرام کے ساتھ جب کوئی مخلص ہوتا ہے تو وہ اپنے اس پروگرام کے خلاف, اپنے اس مشن کے خلاف نہ کسی کی بات سنتا ہے اور نہ ہی اس مشن کے خلاف کسی کو سرگرے میں عمل دیکھنا گوارا کرتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ بے بس ہو جائے, اس کی ہمت میں نہ ہو ایسی آواز کو روکنا کہ جو اس کے مشن کے خلاف ہے, تو البتہ اسے معذور سمجھا جائے گا. لیکن اگر وہ اپنے مشن میں مخلص بھی ہو اور اس کے پاس طاقت بھی ہو اور پھر اسی مشن کے خلاف یلغار ہوتی ہو اور وہ کوئی اس کے لیے کارروائی نہ کرے بلکہ اس کے برعکس اگر اسی مشن پر کار بند رہتے ہوئے اسی پروگرام کو منزل تک پہنچانے کی غرض سے کام کرنے والے افراد اگر کوئی بات اسی مشن کے متعلقہ کریں اور اس کے خلاف اٹھنے والی آواز پر احتجاج کریں تو انہیں ہی فتنہ سمجھ لیا جائے، انہیں کے خلاف تمام تر قانونی تقاضے پورے کیے جائیں اور انہیں ہی الٹا قابل گردن زدنی تصور کیا جائے جو صحیح بات کہتے ہیں، مشن کے مطابق کہتے ہیں، نظریہ پاکستان کے مطابق بات کرتے ہیں، انہیں ہی مجرم تصور کیا جائے۔ یہ بات بھی ہماری سمجھ سے، ہمارے فہم سے بالاتر ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان میں مولوی تو بہت بڑا مجرم ہے، مولوی کے ماں سوا باقی لوگ کم مجرم ہیں۔ سب سے بڑا جرم مولوی کا ہے، مولوی کی آواز جو یقیناً حق اور سچ پہ مبنی ہے وہ برداشت نہیں، اس کا وجود برداشت نہیں، اس کی سرگرمیاں برداشت نہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ مولوی ہی کو یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ ملک دشمن ہے، باقی سب وفادار ہیں۔ حالانکہ سن 47 سے لے کر آج کے دن تک جتنے لوگ عام عہدوں پہ آئے وہ تمام کے تمام غیر مولوی تھے، وہ تمام تر غیر مولوی ہیں۔ انہیں غیر مولویوں کی حکومت اقتدار میں دو قومی نظریہ آج تک پروان نہیں چڑھ سکا، اخبارات کی دنیا میں دو قومی نظریے کا شور ہے، رسائل اور جرائد کی دنیا میں دو قومی نظریے کا واویلا ہے، شور اور خوف ہے۔ وزراء شورا کے ممبروں کی زبان پر بھی دو قومی نظریہ ہے، صدر مملکت کی زبان پر بھی، آج بھی اور اس سے پہلے بھی، یا موجودہ صدر سے سابقہ جتنے لوگ وزیر اعظم یا صدر بنے ان کی زبان پر بھی دو قومی نظریہ، اسلام، یہ نعرے رہے، لیڈروں کی زبان پر بھی یہی، لیکن 47 سے لے کر آج تک یہی بات ذہن سامنے آئی ہے، دو قومی نظریے کا تحفظ کیا جائے گا، نظریہ پاکستان کا تحفظ کیا جائے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ نظریہ پاکستان کے تحفظ کے الفاظ سے مقصود کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں نظریہ پاکستان کہتے ہیں اسلامی نظام کو، یعنی پاکستان اسلام کے لیے معرض وجود میں آیا ہے۔ تو اگر سکول اور کالجز کا لٹریچر پڑھا جائے اس میں بھی اسلام کے خلاف نظریات موجود ہیں، اگر کالجز اور سکولوں کے ٹیچروں کا جائزہ لیا جائے اس میں بھی بڑی کثرت کے ساتھ کمیونسٹ قادیانی رافی اور مغربی ذہن رکھنے والا طبقہ ہے جو کسی نہ کسی شکل میں اسلام کے خلاف پروپوگنڈے میں مصروف عمل ہے. 47 سے لے کر آج تک نہ ہم کالجز کا نصاب بدل سکے کہ وہ صحیح معنی میں ایک بچے کو مسلمان بنائے, اس کی ذہنیت ایک پکے سچے مسلم کی ہو, اور نہ ہی ہم اپنے ملک میں یہ کامیابی حاصل کر سکے کہ کوئی کتاب جو اس نظریاتی مملکت کے بنیادی نظریے کے خلاف ہو وہ نہیں چھپ سکتی. نہ ہم نے اس میں کامیابی حاصل کی. ہر قسم کا وہ لٹریچر جو ہمارے اس بنیادی نظریے کے خلاف ہے وہ ملک میں چھپتا ہے اور اس کے خلاف کوئی قابل ذکر کارروائی نہیں کی جاتی. کیا ہوا, کبھی اخبارات میں اکا دکا کسی پمفلٹ کے متعلق بات آ گئی کہ ایک قابل اعتراض کتابچہ گورنر نے ضبط کر لی ہے, ہوم سیکرٹری نے ضبط کر لی ہے, حکومت نے ضبط کر لی ہے, پنجاب کی انتظامیہ نے ضبط کر لی ہے. بس اس قسم کی معمولی سی سرخیوں کے ساتھ کیا ہوا, کبھی کبھار اگر کوئی ایسی بات آ جائے. لیکن وہ بات بھی مات اخبارات کی دنیا تک کی محدود ہوتی. ضبطی کا آرڈر آ گیا لیکن کتاب بدستور ملک میں چھپتی ہے, کتب خانوں پہ بکتی ہے اور بلا روک ٹوک لوگ اس کو بیچتے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس سلسلے میں بھی ہم نے 47 سے لے کر آج تک کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں کی. اسی طرح اسلام کے بنیادی عقیدہ و نظریہ ختم نبوت کے خلاف ربوہ سے لٹے کر چھپتا ہے, بلکہ یوں کہیے کہ اسلام کے قطعی اور بنیادی نظریہ کا منکر آپ کی اس مملکت کا جس کو دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا اور جس کے پروگرام میں یہ چیز شامل تھی کہ اس ملک کو اسلام کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے, اسلام کے غلبے کے لیے حاصل کیا گیا ہے, اسی ملک کا سب سے پہلا وزیر خارجہ عقیدہ ختم نبوت کا منکر تھا جو اسلام کا بنیادی عقیدہ و نظریہ ہے. جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ کہ کیا ہم اس نعرے کو جو 47 میں لگا پروان چڑھا سکے, کیا ہم نے اس میں کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل کی. اسی طرح آج تک اسلام کے اس بنیادی نظریہ کے خلاف ربوہ سے شب و روز لٹریچر چھپ رہا ہے, تحریریں منظر عام پہ آتی ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح موعود لکھا جاتا ہے, معاذ اللہ, مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی لکھا جاتا ہے, اس کی بیویوں کو ام المؤمنین لکھا جاتا ہے, ازواج مطہرات لکھا جاتا ہے, اور یہ لٹریچر برابر ربوہ سے شائع ہوتا ہے جو پوری ملت اسلامیہ کے جذبات مجروح کرتا ہے. یعنی جتنے بھی لوگ دنیا میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر پختہ یقین رکھنے والے ہیں ان تمام کے خلاف یہ لٹریچر زہر اگلتا ہے اور ان کے جذبات مجروح کرتا ہے. بئی ہما اس لٹریچر پر کوئی قدغن کوئی پابندی نہیں, بے روک ٹوک غلام احمد قادیانی کو مسیح لکھتے جا رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں. قادیانی کو نبی لکھا جا رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں. اس کی بیویوں کو ازواج مطہرات لکھا جا رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں. اور اس کی اولاد کو اہل بیت کہا جا رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں. اسی طرح دیگر وہ غلط عقائد و نظریات جو قادیانی فرقہ اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں وہ بھی بے روک ٹوک چھپتے ہیں, ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں. ایک نظریاتی مملکت میں اس کے بنیادی نظریے کے خلاف آواز کا اٹھنا اور اس آواز کے لیے کوئی رکاوٹ سامنے نہ ہونا دو باتوں کو واضح کرتا ہے, یا یہ کہ جو لوگ اربابی اقتدار ہیں وہ نظریہ پاکستان سے مخلص نہیں, ان کے دل میں کھوٹ ہے اور وہ محض اس ملک کو اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ کر اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں, اپنی اولاد کے لیے فراوانی کا سامان سمجھتے ہیں, اپنے لیے جائیداد اور دولت جمع کرنے کی خاطر اس کرسی کو استعمال کر رہے ہیں, ورنہ نظریہ پاکستان سے مخلص نہیں. یا دوسری بات یہ کہ نظریہ پاکستان سے مخلص تو ہوں لیکن بے بس ہوں, ان میں جرت کوئی نہ ہو, انہیں اسباب اجازت نہ دیتے ہوں. اگر یہ دوسری بات مان لی جائے کہ وہ نظریے سے مخلص تو ہیں لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں, ان کے اتنے اسباب نہیں ہیں کہ وہ اس نظریے کو غلبہ دے سکیں, تو پھر انصاف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو نظریہ پاکستان کو پروان نہیں چڑھا سکتے, اقتدار سے الگ ہو جانا چاہیے اس لیے کہ وہ عند اللہ اور عند الناس سرخروئی حاصل کر سکے کہ ہم نے کوشش کی ہے لیکن ہم اپنی کوشش میں ناکام رہے, ہماری ہمت سے بالا تھا یہ کام ہم نہیں کر سکے, لہذا ہم اقتدار کو زیادہ دیر چمٹنا انصاف کے خلاف سمجھتے ہیں. تو کم از کم ہم یہ سمجھ لیں گے کہ یہ فلاں شخص مخلص تھا کہ جس نے کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا تو اقتدار چھوڑ دیا. اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر سابقہ بات لوٹ آئے گی کہ اخلاص نہیں, اگر اخلاص ہے تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان جیسی نظریاتی مملکت میں روز اسلام کا مذاق اڑے. جیسے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح قادیانیت کھلم کھلا اسلام کے خلاف پروپوگنڈے میں مصروف ہے اور اس کے وہ تمام لٹریچر جو اسلام کے بنیادی عقائد و نظریات کا کلا کما کرتا ہے وہ بے روک ٹوک چھپتا ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. اسی طرح شیعہ کا وہ تمام لٹریچر جس میں ازواج النبی پر لانتان ہے، اصحاب نبی پر لانتان ہے معاذ اللہ، ان کے خلاف بازاری زبان استعمال کی گئی ہے، وہ تمام لٹریچر بے روک ٹوک پاکستان میں چھپتا ہے. جو شخص بھی اقتدار پہ آیا ہے وہ پہلا نعرہ یہ بلند کرتا ہے کہ فرقہ واریت ختم کی جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں مخلص نہیں ہوتا. اس کی اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ جتنا فرقہ واریت پھیلے گی اتنا میرے اقتدار کے سائے دراز ہوں گے، جتنا قوم انتشار کا شکار ہوگی اتنا میں زیادہ دیر حکومت کر سکوں گا. اگرچہ زبان سے ہر آنے والا یہی کہتا ہے فرقہ واریت ختم ہونی چاہیے، لیکن کیا وجہ ہے؟ پریس اقتدار کے قبضے میں ہے، اور اسی پریس پہ وہ لٹریچر نکلتا ہے جو ازواج نبی کے خلاف بکتا ہے، عترت پیغمبر کے خلاف لکھتا ہے، ختم نبوت کے خلاف لکھتا ہے، اسلام کے بنیادی عقائد و نظریات کے خلاف اسی پریس سے لٹریچر نکلتا ہے. جب اس پریس پہ کوئی پابندی نہیں، وہ لٹریچر ضبط نہیں ہوتا، لکھنے والوں کو قرار واقعی سزائیں نہیں ملتی، تو ہم یہ سمجھنے میں حق پر جانب ہے کہ یہ معاذ زبانی جمع خرچ ہے، کوئی فرقہ واریت ختم کرنے کا پروگرام نہیں ہے، اور نہ ہی نظریہ پاکستان سے کوئی اخلاص ہے، نہ ہی پاکستان میں اسلامی نظام کے ساتھ اس کے نفاذ کے ساتھ کوئی والہانہ عقیدت اور محبت ہے. اگر ایسا ہوتا تو کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسا رسالہ، کوئی ایسی تحریر، کوئی ایسا بیان پاکستان میں نہ چھپتا جو پاکستان کے بنیادی نظریات کے خلاف ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ لوگ اگر تحقیق کریں، جستجو میں جائیں، مطالعہ کریں، تو آپ کو انگنت وہ لٹریچر ملے گا جو اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف زہر اگل رہا ہے. حتیٰ کہ ایسا لٹریچر کالجز اور سکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے، طلباء پڑھتے، تاریخ کے نام پہ پڑھا جاتا ہے جس میں اصحاب رسول کے خلاف زہر اگلا گیا ہے، اور اسے بڑی آسانی کے ساتھ پڑھانے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور اسی کو پڑھنے کے بعد لوگ اسلام کی اس مقدس جماعت کے خلاف بدزنی رکھنے لگ جاتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کس کس بات کا انسان رونا روئے، 47 سے لے کر آج کے دن تک پاکستان اپنی منزل کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں، ناکام رہا ہے. منزل اس کی اسلامی نظام تھا، منزل اس کی غلبہ اسلام تھا، لیکن وہ آج تک حاصل نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ میں نے عرض کیا اختصار کے ساتھ کہ جو بھی اقتدار پہ آیا ہے اس نے اخلاص سے کام نہیں کیا، اس نے اس نظریے کو تحفظ نہیں دیا، اور اس نے اس نظریاتی مملکت میں یہ کوشش ہی نہیں کی کہ کوئی ایسی آواز اس ملک میں نہ اٹھے جو نظریہ پاکستان کے خلاف ہو، جو مملکت کے بنیادی نظریے کے خلاف یلغار کرنے والی آواز ہو، اس آواز کو دبا دیا جائے، یہ کوشش ہی نہیں کی گئی. چنانچہ میں گزشتہ جمعہ عرض کر چکا ہوں کہ کوشش تو کیا، الٹا وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو اس ملک میں عملاً اپنی قوت نافذہ سے نافذ کرنا تھا، انہوں نے ایسا راستہ اختیار کر لیا جو اسلام کے بنیادی نظریات کے خلاف، جیسے میں شناختی کارڈ پر عورت کی تصویر کے مسئلے میں گزشتہ جمعہ احتجاج کر چکا ہوں، اور یہ مطالبہ کر چکا ہوں کہ یہ اسلام کے بنیادی نظریے کے خلاف ہے، ہم اسے برداشت نہیں کرتے. اور اسی طرح اختصار کے ساتھ یہ بھی عرض کر چکا ہوں قرآن نے بڑے واضح الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ اگر کسی موقع پر شہادت کی ضرورت پڑ جائے، گواہی کا مسئلہ زیر بحث ہو، تو ایک عورت کی گواہی کافی نہیں بلکہ دو عورتیں ہونا چاہیے. اگر ایک بھول جائے دوسری اس کو یاد دہانی کرائے. اللہ رب العالمین نے واضح لفظوں میں دو ٹوک الفاظ میں یہ حکم دیا، اور 1400 سال سے پوری امت اس عقیدے پہ اجماع رکھتی ہے. قرآن کریم کے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک عورت کی گواہی کافی نہیں، دو عورتیں ہوں گی تب گواہی جا کر قابل اعتبار سمجھی جائے گی قانون شہادت پہ. لیکن گزشتہ سال سے مختلف اوقات میں مغرب زدہ اواش اور عیاش خواتین نے اس قانون شہادت کے خلاف جلخار کی، مذہب سے بیگانگی کی بنیاد پر انہوں نے قرآن کی اس نص قطعی کا انکار کیا، جس انکار پر بڑی احتیاط کے ساتھ علماء نے بیانات دیے کہ اگر یہ لوگ قرآن کی ان آیات سے واقف نہیں تھے، مخالفین نے جہالت کی بنا قرآن واپس لینے چاہیے اور انہیں توبہ کرنی چاہیے، اور اگر دیرادہ رشتہ جانتے ہوئے کہ قرآن کا یہی حکم ہے اور پھر انکار کیے ہے تو یہ کفر ہے. چاہے یہ بیان دینے والی عورت ہو چاہے مرد ہو، اگر وہ جانتے کہ قرآن نے یہ کہا ہے اور پھر کہتے کہ نہیں ایک عورت کی گواہی کافی ہے تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں رہے گا. ہاں اگر اس نے قرآن پڑھا نہیں، جہالت ہے، معلومات نہیں ہے اور غفلت کی بنیاد پر اس نے یہ کہہ دیا ہے تو اس صورت میں فتویٰ روک لیا جائے گا اور اسے دعوت دی جائے گی کہ ہم تجھے آگاہ کرتے ہیں کہ قرآن کا یہی فیصلہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ہوگی، ایک عورت کی کافی نہیں. یہ بیانات اخبارات میں آئے، ان عورتوں نے بھی پڑھے جو جلوس نکال کے سڑکوں پہ پھر رہی تھی، ارباب اقتدار نے بھی علماء کے بیانات کو پڑھا اور اس آیت کو اخبارات نے تلاوت کیا جس کو علماء نے قرآن کریم سے نقل کر کے اخبارات میں دیا تھا کہ اگر تم لوگ مغالطے میں ہو اور تم نے قرآن نہیں پڑھا، تمہیں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ تم لوگ اسلام کا مطالعہ کرو، تو ہم اتنی احتیاط کر لیتے ہیں کہ تم نے جہالت کی بنیاد پر یہ بیان دیے، لہذا اس بیان کو واپس لو اور توبہ کرو. یہ بحث اخبارات میں چلی، بیان آئے، اس آیت کی نشاندہی کی گئی جس آیت میں دو عورتوں کی گواہی کا حکم دیا گیا ہے اور ایک عورت کی گواہی کو کافی نہیں سمجھا گیا. اتنی بحث چلنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی عذر اب قابل قبول نہیں ہوگا کہ اب بھی اگر کوئی عورت یا مرد یہ بیان دے کہ ایک عورت کی گواہی کافی ہے، دو کی ضرورت نہیں، تو مجھے کوئی جھجک نہیں اس عورت یا اس مرد کو کافر کہنے میں کہ اب وہ جاہل نہیں رہی، اب اسے بتلا دیا گیا کہ قرآن یہ کہتے ہیں. جاننے کے باوجود، اللہ کا آرڈر معلوم کرنے کے باوجود، خالق ارض و سما کا ارشاد پڑھنے کے باوجود اب جو کوئی شخص انکار کرے گا اسے کافر سمجھا جائے گا. کافر کو سیکھ نہیں ہوا کرتے، کافر کہا اسی کو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کا انکار کرے. قادیانی نے الحمس و ناس تک ایک آیت کا انکار کیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ایک ہی تو آیت ہے. مسئلہ ختم نبوت پر واضح، جس کا قادیانی نے انکار کیا اور پوری امت ان کو کافر سمجھتی ہے. اسی طرح دو عورتوں کی گواہی ہوگی، ایک کی گواہی کافی نہیں، یہ بھی اسی قرآن میں ہے جس قرآن میں ختم نبوت کی آیت ہے اور واضح الفاظ میں موجود ہے، اس میں کوئی تاویل نہیں، بتلا دیا گیا، آگاہ کر دیا گیا. قرآن کی اس آیت کا ترجمہ اخبارات میں دیا گیا، قرآن کی اس آیت کے الفاظ اخبارات میں دیے گئے، ریڈیو ٹی وی پر علماء کے بیانات نشر کرائے گئے کہ ایک عورت کی گواہی کافی نہیں، دو کی گواہی ہوگی، بیانات آئے، تقریریں ہوئیں، قراردادیں پیش پاس کی گئیں، مطالبات کیے گئے، اور ان عورتوں کے اس جلوس کے خلاف جو قانون شہادت کے خلاف نکلا تھا اس کے خلاف یلغار کی گئی، پولیس نے لاٹھی چارج کیا، اس جلوس کو تحس نحس کیا کہ یہ اس قانون شہادت کے خلاف کیوں نکلے. لیکن اس کے کچھ سوال بڑی حیرت ہے، بڑا افسوس ہے، بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ جنت ضیاء کی بیگم نے بیان دے دیا کہ ایک عورت کی گواہی کافی ہے، دو عورتوں کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. اور جب اس سے سوال کیا گیا کہ آپ نے جنرل صاحب سے مشورہ کر لیا ہے، آپ نے جنرل صاحب سے پوچھ لیا اس مسئلے میں کہ ایک عورت کی گواہی کافی ہے، دو کی ضرورت نہیں، تو جواب یہ دیا کہ جنرل صاحب بڑے مصروف ہیں، میں ان سے یہ نہیں پوچھ سکی کہ آیا اس مسئلے میں کیا بات ہونا چاہیے. بہرحال یہ تو وہ جانے کہ انہیں اتنی فرصت کیوں نہیں ملی کہ وہ جنرل صاحب سے اتنا سوال کر لیتی کہ ایک عورت کی گواہی کافی ہے یا دو ہونی چاہیے. تاہم ساتھ ہی ساتھ جنرل صاحب کی بیگم نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ میں اسلامی گھرانے میں پلی ہوں، میں اسلام کا مطالعہ رکھتی ہوں، مجھے صالحانہ محبت ہے. میں نہیں سمجھ سکا وہ کیسا اسلامی گھرانہ تھا کہ جس گھرانے میں قرآن کی یہ قطعی آیت، قرآن کی یہ نص قطعی مخفی رہی اور یہ نہیں بتلائی گئی. اور پھر ملک میں شور ہو چکا ہے، واویلا ہو چکا ہے، ایک بار احتجاج ہو چکے ہیں، مطالبات ہو چکے ہیں کہ بھائی دو عورتوں کی گواہی کافی ہوگی، ایک عورت کی گواہی کافی نہیں، قرآن کہتا ہے. اس کے بعد تو کوئی بات مخفی نہیں تھی کہ جنرل صاحب کی بیگم کو معلومات نہ ہوں کہ میں نے یہ بیان دینا ہے یا نہیں دینا. بہرحال جنرل صاحب کی بیگم نے یہ بیان دیا اور کئی وزراء کی بھی ایک بات بول پڑی، کئی مجلس شورا کے ممبروں کی کہ جن کو آج کل اسلام کا بڑا درد ہے، ان کی بھی ایک بات نے بھی یہی بیان دیے کہ ایک عورت کی گواہی کافی ہونی چاہیے، دو عورت کی گواہ، دو عورتوں کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کے اس بنیادی اور قطعی عقیدے کے خلاف یہ یلغار کی گئی. چنانچہ یہ اس حد تک زور پکڑتی جا رہی ہے اور اس بات نے اس حد تک عروج حاصل کر لیے کہ جو عورت اٹھتی ہے، جو مغرب صدا بولتی ہے، جو عیاش اٹھتی ہے، وہ یہی کہہ دیتی ہے کہ ایک عورت کی گواہی کافی ہے. کیا معنی؟ یعنی قرآن کا مذاق اڑانے کے لیے، اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے، ورنہ مخالفہ نہیں رہا. چنانچہ پچھلے ہفتے کی اخبارات میں آپ نے جنگ کی ایک خاتون کا نام بھی پڑھا ہوگا، جنگ کی ایک عورت کا بیان بھی آپ نے پڑھا ہوگا، وہ عورت کہ جس عورت کے ہاتھ پر سنیوں کی اکثریت بیعت کر چکی ہے، سنیوں کی بے غیرت اکثریت جن کے ہاتھ پہ بیعت کر چکی ہے، سنیوں کے بے غیرت افراد جس کے ٹوٹ بن چکی ہے، اور انہوں نے اپنا رجل ہونا، انہوں نے اپنا مرد ہونا گویا پال کر دیا ہے. ایک عورت کو اپنا چیئرمین مان کر، ایک عورت کو اپنا سربراہ مان کر اپنی غیرت پامال کی ہے، اپنا فام پامال کی ہے، اپنی سوچ پامال کی ہے. اسی عورت نے جسے آبدہ حسین کہتے ہیں پچھلے ہفتے اخبارات نے بکواس کی ہے کہ ایک عورت کی گواہی کافی ہے، دو عورتوں کی گواہی نہیں ہونی چاہیے. یہ عورت میرے ضلع کی قسمت کی مالک بنی بیٹھی ہے، آکاش کے زمین پھٹتی اور میں زندہ دفن ہو جاتا، میری قوم بے غیرت ہو گئی، میرا مولوی بے غیرت ہو گیا، میرا لیڈر بے غیرت ہو گیا، میری برادری بے غیرت ہو گئی، ان کے دل و دماغ سے غیرت نکل گئی، مذہب کی اہمیت نکل گئی، مذہب کا وقار نکل گیا، ان میں کوئی اہمیت نہیں ہے. آج یہ ایک غلیظ عورت جو اسلام کا مذاق اڑاتی ہے میرے سرے کی چیئرمین ہے اور قوم کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. کبھی نس کا انکار کیا ہے اس نے. اس بنیاد پر مجھے یہ آواز اٹھانا پڑی اور میں واضح کروں گا مملکہ حکومت پاکستان پر کہ اس قسم کی خواتین کو ہم آواز سمجھتے ہیں، اس قسم کی خواتین کو ہم نظریہ پاکستان کا دشمن سمجھتے ہیں. اور میں جنگ کی اس مردہ قوم سے کہوں گا کہ جن میں سکت باقی نہیں رہی کہ اگر تم میں عقل ہے تو بات کرو اس خاتون سے کہ جب قرآن کہتے ہیں ایک عورت کی گواہی نہیں، دو عورتوں کی گواہی ہوگی. تو نے کس بنیاد پر قرآن کی اس آیت کا انکار کیا ہے؟ اور اس انکار کے بعد کیا میں تجھے مسلم سمجھوں؟ میں تو پہلے بھی تجھے مسلمہ نہیں سمجھتا تھا. میرا فتویٰ تو کوئی نیا نہیں, میں تو اور گراؤنڈ اور بنیادی اصولوں کی بنیاد پر پہلے ہی مسلمہ نہیں سمجھتا تھا. لیکن اس بیان کے بعد تو وہ طبقہ جو مجھے محض فرقہ وارانہ پیسے چھیڑنے والا کہتا تھا یا یہ کہتے کہ شیعہ سنی بحث چھیڑتے, اب میں اسلام کے نام سے اپیل کروں گا کہ شیعہ سنی نقطہ نظر سے ہٹ کر مجھے بتلایا جائے, مولوی بتلائے, پیر بتلائے, سیاستدان بتلائے, لیڈر بتلائے, سنی بتلائے, شیعہ بتلائے کہ کیا ایک عورت کی گواہی کافی ہے؟ قرآن یہی کہتے یا قرآن دو عورتوں کی گواہی کے متعلق کہتے؟ میں شیعہ سے کہوں گا, سنیوں سے کہوں گا, دیگر مسلمانوں سے کہوں گا کہ کیا اس ایپ کا انکار کرنے والا سنی ہو یا شیعہ ہو یا کوئی ہو, کافر بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ عورتوں کی حقوق کی دعوے دار, تو نے اپنے خامد کے حقوق ادا کر لیے؟
نہیں,
تیری کوٹھی الگ, تیرے خامد کی کوٹھی الگ. تو پہلے اپنے حقوق کی ادائیگی کر, بعد میں میری ماں اور بہنوں کے حقوق کی آواز بلند کرنا. نہ کھلواؤ زبان, میں نے بڑا حیا کیا, بہت لحاظ کیا کہ عورت ہے میں آواز نہ اٹھاؤں. لیکن اب تمہارا عورت نہیں, تو نے مرد کی سیٹ پہ قبضہ کیا ہے, اس لیے میں چھیڑوں گا اور واشگاف لفظ میں کہوں گا کہ تو نے قرآن کی نسل کسی کا انکار کیے, مذاق اڑائے, اس لیے میں جنگ کی گلی گلی کوٹا کوٹا تیرے اس کردار کو, تیرے اس کرتوت کو, تیری اس بے حیائی کو, تیری اس غنڈہ گردی کو, تیرے اس تجل کو, تیرے اس فریب کو, تیرے اس کا پرانے نظریوں کو تشتت بام کروں گا. میری نظر میں وہ تمام میرے ضلعے کے غدار اور دشمن ہیں, چاہے اس کو ووٹ کہنے والے ہوں, چاہے اس کے ٹوٹی ہوں, چاہے اس کے چمچے ہوں, چاہے اس کے حمایتی ہوں, چاہے اس کے گروپ کے ہوں, چاہے اس کے ساتھ مل بیٹھنے والے ہوں, میں سب کو ضلع کا غدار تصور کرتا ہوں. کچھ باشد کوئی ہو, کوئی لحاظ نہیں ہے. اس قدر اسلام یتیم ہو گئے کہ آج جو اٹھتے اس کے خلاف جلغار کرتے ہیں. یہ عابدہ حسین چیئرمین آپ کے ضلع کونسل کی وہ بکواس کرتی ہے اخبارات میں کہ ایک عورت کی گواہی کافی ہے, دو کی ضرورت نہیں ہے. میں اسے بکواس نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ قرآن کے خلاف بیان دینا بکواس ہے, تم بھی کہو. بول گئے اسی آواز سے, قرآن کے خلاف بولنا بکواس ہے, قرآن کے خلاف بیان دینا بکواس ہے. اس کو فرمایا نہیں کہا جا سکتا, اس کو کہا جاتا ہے جی شدت ہے, یہ سختی ہے. یعنی ایک آدمی کفر بکے میں اسے کہوں فرمایا؟ بولتے کیوں نہیں؟ میں اسے کہوں ارشاد فرمایا؟ کفر کو ارشاد کہا جاتا ہے؟ بولیے تو صحیح, کفر کو ارشاد کہا جاتا ہے؟ جب نہیں کہا جاتا تو میں نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ ضلع کونسل کی چیئرمین نے اخبارات میں بکواس کیے ہے اور پورے مسلم برادری کے جذبات مجروح کیے ہیں. ڈپٹی کمشنر ضلع سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ کی قلم میں جان ہے تو جیسے حق نواز در لیا جاتے یہ آپ کا بھی در نہیں جانی چاہیے. اگر آپ کی قلم میں جان ہے
آپ نے حسین پہ مقدمہ کرو.
اس نے قرآن کے خلاف, اس نے قرآن کے خلاف بیان دے کے مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بیان فتنہ پہ پروری پہ مدیاس کا نام ہے, فتنہ پروری پیدا کرتے ہیں. یہ بیان جذبات مجروح کرتے ہیں, اس کے خلاف پرچہ رجسٹر ہونا چاہیے. ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. لیکن ہوگا پتا کیا ہوگا؟ پرچہ حق نواز کے خلاف رجسٹرڈ. نہیں سمجھ آئی بات؟ پرچہ کس کے خلاف رجسٹرڈ ہوگا؟ بولیے تو صحیح. آہستہ کیوں بول؟ کیوں 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 ہوگا؟ جو طاقت تھی اس قلم کو روکنے والی,
کہ جو پرچہ رجسٹر نہ کرتی وہ طاقت تو نے ایک عورت کے کھاتے میں ڈالی ہے, اور جو طاقت اس قلم کو روکنے والی تھی وہ طاقت تو نے ایک صدیق کے دشمن کے ہاتھ میں دی ہے. نمازیں میرے پیچھے پڑتے, حضرت مجھے کہتے, طاقت کسی اور کے ہاتھ میں دے کے مجھے عدالتوں کے کٹہرے میں ذلیل کرتے, میں تجھے اپنا کیسے سمجھوں؟ یہ تو الگ بات ہے نا کہ ہم اس پہ بھروسہ کر کے چل رہے ہیں, یہ تو الگ بات ہے, لیکن تو نے تو جو کرنا تھا وہ کر لیا. مجھے تیری نمازوں کی کیا ضرورت ہے, تیری تسبیحوں کی کیا ضرورت ہے, تیرے نوافل کو میں چاٹوں؟ بتلا مجھے میں کیا کروں, تیری قومی خدمات کیا ہے؟ تو نے مذہب کے لیے, ملت کے لیے, مسلک کے لیے, ضلع کی آبرو کے لیے کیا کیا وہ بتلا. تو رات کو 12 بجے اٹھ کے تہجد پڑھتا ہوگا, میں کیا کروں اس کو؟ تو رات کو 3 بجے اٹھ کے پڑھتا ہوگا, معلوم نہیں کاہے کے لیے پڑھتا ہے. تو حزب البحر پڑھتا ہوگا اس لیے کہ دولت زیادہ ہے, میں اسے کیا کروں؟ میرا سامنے تو قومی خدمات آنی چاہیے, مجھے تو یہ معلوم ہونا چاہیے میرے مسلک کی کتنی لاز رکھی گئی, میرے مذہب کی کتنی خدمت کی گئی, میرے ضلع کی کتنی خدمت کی گئی, میرے ضلع کی اس سوئی ہوئی قوم کو کہ جس نے انگنت آدمی مروائے پھر نہیں جاگی, انگنت آدمی مروائے پھر نہیں جاگی, یہ قوم کہ جس نے فاروق اعظم کا پتلا جلوایا پھر نہیں جاگی. فاروق اعظم کا پتلا جلا یا نہیں جلا صبح ریل میں؟ بولیے تو صحیح. فاروق اعظم کا پتلا جلوایا پھر نہیں جاگی, پھر نہیں جاگی. مولانا دوست محمد جیسے عظیم عالم دین کو قتل کروایا پھر نہیں جاگی, جاگی ہے؟ بولو تو صحیح. باب عمر پر 5 کڑیا جوان جلا کروائے پھر نہیں جاگی, کب جاگو گے بتلاؤ؟ مفاد پرست کام. آج آپ سے بات ہے, آپ سے مراد یہ نہیں جو یہاں بیٹھے ہیں, آپ نہ ناراض ہو جائیں بھائی, سمجھیے میری بات, آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ خطیب کا انداز یہی ہوتا ہے نا بھائی, بات انہی کو کہنی ہے جو سامنے بیٹھے. آپ نہ ناراض ہو جائیں یار, ہم تو آتے, ہم نے کب بھاگنے کی کوئی گویا کوشش کی ہے, ہنی ٹورا کرتے ہیں. نہیں نہیں, آپ سے مراد دو جو آپ کے ماحول میں رہتے ہیں, آپ سے مراد دو جو آپ کے معاشرہ میں رہتے ہیں. انصر جس نے یہ تمام کارستانیاں کی ہیں, میں ان سے بات کر رہا ہوں. 5 کڑیل جوان باب عمر پہ ذبح کروائے پھر یہ قوم جاگی؟ توجہ کیجئے, ایک بات کہنا چاہتا ہوں, توجہ کیجئے. یہ قوم کتنی سادی ہے, بڑی خوش ہو گئی. او جی ٹھیک ہے, باب عمر پہ آدمی بھی تو مرے تھے, لیکن آج 4 بلب نہیں لگے ہوئے؟ نہیں سمجھے, نہیں سمجھے. آج 4 بلب نہیں لگ گئے باب عمر پر؟ کیا سمجھے ہو, کیا سمجھے؟ 4 بلب نہیں لگ گئے باب عمر پر؟ تو باب عمر پر بلب لگوانے ہی کے لیے 5 کڑیل جوان سبا کروائے تھے, صرف بجلی لگوانے کے لیے, صرف بلب لگانے کے لیے. لیکن کتنے سادے ہو یار, کتنا حافظہ تمہارا کمزور ہے. آج اگر بلب لگی ہے تو جب باب عمر کا شراب تھا اس دن پھول نہیں برسائے گئے تھے؟ پھول برسانے والا ہاتھ کون تھا؟ آج بلب لگانے والا ہاتھ کون ہے؟ نہ وہ ہاتھ صدیق کا وفادار تھا, نہ یہ ہاتھ صدیق کا وفادار ہے. وہ ہاتھ بھی تقیہ کا ہاتھ تھا, یہ ہاتھ بھی تقیہ کا ہاتھ ہے. میری بات آپ سمجھے بھی یہ نہیں, اور اس باب عمر پہ پھول ڈالے گئے تھے یہ نہیں, کس نے ڈالے بتلائیے اونچی آواز سے؟ تو اس کو ووٹ دے دیے تھے آپ نے, اس کو ووٹ دے نہیں دیے, اس کو ووٹ اس کو نہیں دیے. اس نے پھول ڈالے مسترد کیا, اس نے سب کوشش کی مسترد کیا. آج بلب لگ گئے جی, آج آپ خوش ہیں؟ سنی نام کا انسان آج پروپوگنڈا کرتے ہیں صدیق کے دشمن کی عزت کا, اس کے ناموس کا, اس کی عدل کا, اس کے انصاف کا. گھر بھرا تیرا, بچے تیرے پلتے ہیں اس کے مال پر, دولت تیرا گھر آئیے, تو پوری سنی قوم کا ترجمان کیسے بن گیا ہے؟ تمہیں مال کھا لیا اس لیے آج گنگائے جاتے ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ضلع کی چیئرمین نے یہ بیان دے کر کہ ایک عورت کی گواہی کافی ہے, دو عورتوں کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں, نص قرآن کا انکار کیا. بولو اونچی آواز سے, نص قرآن کا, اونچی آواز سے, نص قرآن کا. میں واضح لفظوں میں उन मेंबरों को कि जिन मेंबरों ने पार्टी रेस पर इसको वोट दिए हैं उनकी गलत को चैलेंज करके कहना चाहता हूं कि कुरान खोलो, पहले इस आयत का खुद मुताला करो कि दो औरतों के लिए मुतल्लिक अल्लाह ने ऑर्डर दिया है या नहीं दिया, कि एक औरत की गवाही काफी नहीं, दो औरतें होनी चाहिए। पहले खुद इस आयत को पढ़ो, उसके बाद अपनी इस महबूब के पास ले जाओ जिसकी सुल्फ के तुम कैदी बने हो, उसके पास ले जाओ, उसे कहो कि ये कुरान ये कहते हैं, तूने ये बयान क्यों दिए, तू तो जिले की चेयरमैन है, तू तो हमारी सरबराह, ये तूने नस्ते कति का इनकार किए। अगर आपदा इस बयान को वापस ले तो फिर तो अगर के मैं फिर भी उसको चेयरमैनी सीट पे बैठना दीगर नजरियात की बुनियाद पर गवारा नहीं करता, लेकिन कम अज कम तुम फिर खामोशी अख्तियार कर लेना। लेकिन अगर वो इतना भी कहने के लिए तैयार न हो तो गैरत का सबूत दो कि उसने नस्ते कति का इनकार किए, फिर उससे वापस आ जाओ। आ जाना चाहिए ये नहीं, ऊंची आवाज से आ जाना चाहिए ये नहीं, आ जाना चाहिए। वो बैत अपनी वापस लो, वैसे भी वो बैत वापस लेनी चाहिए किस बुनियाद पर, सिद्दीक के दुश्मन होने की बुनियाद पर, लेकिन उसको तुम रंग दोगे फिरका वारियत का। मैं उससे हटकर बात कहता हूं कि ये तो मुसलमान बात है कि कुरान करीम एक औरत की गवाही काफी नहीं समझता, इसने क्यों कहा है कि एक औरत की गवाही काफी है, दो औरतों की कोई जरूरत नहीं, कुरान का इनकार है और खुला कुफ्र है, इसके कुफर होने में कोई शक नहीं है। अगर ये इस अहम ओहदा पे न होती शायद मैं न बोलता, लेकिन इसके इस ओहदे के पेश नजर मुझे यह आवाज हक बुलंद करना पड़ी है कि मैं इस बयान को कुफरिया बयान समझता हूं और मुतालबा करता हूं डिप्टी कमिश्नर जंग से कि अगर आपके कलम में जान है तो इसके खिलाफ पर्चा रजिस्टर कीजिए कि कुरान का इनकार किया। हमारे जज्बात मजरूह हुए, होना चाहिए या नहीं। हम तो तकरीर करते हैं, उस पर कोई एहतजाज नहीं होता, कोई मुतालबा नहीं होता, लेकिन फिर भी पर्चा रजिस्टर्ड क्यों किया कि जी किसी के जज्बात मजरूह हो तो सकते हैं ना भाई, किसी के जज्बात मजरूह हुए, किसी ने आवाज उठाई है, किसी ने एहतजाज किए नहीं, फिर क्यों पर्चा रजिस्टर्ड किया गया कि जी बस जज्बात मजरूह हो सकते हैं। यहां तो हम कहते हैं हमारे जज्बात मजरूह हुए, पर्चा रजिस्टर्ड करो, होना चाहिए या नहीं। हम कहते हैं हमारे जज्बात मजरूह हुए, हम एहतजाज कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि ये नस्ते कति का इनकार है, कुरान के वादे लफ्जों का इनकार है, ऐसे लोग हमारे सरबराह क्यों बन गए। मैं जंग के सुन्नी को गैरत दिलाना चाहता हूं कि गैरत कर, अकल कर, बहस क्या छेड़ दी जाती है, ओ जी मजहब का कोई ताल्लुक है वोटों से, मजहब का कोई ताल्लुक है सियासत से, मजहब का कोई ताल्लुक है इलेक्शन से, अगर मजहब का ताल्लुक इससे नहीं है तो मजहब का ताल्लुक तेरे चार दीवारी के हुजरे से भी नहीं है, निकाल दे मजहब को अपने माहौल और माशरे से, काहे के लिए लंबी दाढ़ी रखी है, काहे के लिए तस्वीर पढ़ते हैं, मजहब को सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, अगर कोई ताल्लुक नहीं था तो बदर में तलवार क्यों आई, बैतुल्ला में नमाज कोई नहीं पढ़ने देता था, क्यों आई बदर में तलवार, क्यों आई उहद में तलवार। अगर मजहब को कोई सियासत से इक्तदार से ताल्लुक नहीं था तो सहरा का लाल करबला में क्यों आया, उसे किसने मजबूर किया, किसने कहा बैतुल्ला में नमाज ना पढ़ो, किसने कहा है मस्जिद नबी में नमाज ना पढ़ो। एक बार एक आदमी का नाम लो जिसने रोका हो कि हुसैन हम मस्जिद नबी में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। आज तू भी सिर्फ नमाजों पे लगा हुआ है, सिर्फ तस्वीर फेरने पे लगा हुआ है, तेरी ये इबादत कोई काबिले कबूल नहीं है कतन। मैं अपने पास से नहीं कहता, फरिश्ते आए गजब इलाही लेकर एक बस्ती को तबाह बर्बाद करने के लिए, उस बस्ती में एक नेक तरीन इंसान बैठे, मलाइका अर्ज करती या इलाही आलमीन उस बस्ती को जो तबाह करने, तो वह फलां शख्स जो उस बस्ती में रहता है उसे कहां ले जाए, उसके लिए क्या आर्डर है। खालिक अर्ज़ो समा ने फरमाया कि सबसे पहले उसी का बेड़ा गर्क करना है, सबसे पहले किसके बेड़ा गर्क करना है, बात खत्म करना चाहता हूं, किसका, जो मकान के दरवाजे बंद करके इबादत कर रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, उसी का बेड़ा गर्क करने। मलाइका बड़े हैरान रह गए, अल्लाह वो तो बड़ी इबादत करते, फरमाया उसे किसने कहा है कि सिर्फ तू खुद इबादत कर बाकी किसी को कुछ न कहो। नहीं समझ आई मेरी बात, ये उसकी ड्यूटी किसने लगाई है कि अपने आप को संवारते रहे, क्या उसके सामने मेरे पैगंबरों की तारीफ नहीं, क्या उसके सामने سامنے نوح علیہ السلام کا کردار نہیں ہے کہ قوم نے پتھر مارے, پتھروں کے نیچے اللہ کا نبی دب گیا, جبریل آ کے پتھر ہٹایا کرتے تھے اور نبی اٹھ کے تبلیغ کرتا تھا. شواز رات دن واس کیا, کیا اس کے سامنے میرے نبیوں کی تاریخ نہیں تھی؟ یہ مکان کے دروازے بند کر کے بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے, اسی کو پہلے تباہ کرو. اس کی ڈیوٹی تھی اپنے آپ کو بھی صحیح کر اور سچی آواز بلند بھی کر, اپنے آپ کو بھی صحیح کر اور سچی آواز بلند بھی کر. اس نے سچی آواز بلند نہیں کی, شرک تھا یہ خاموش رہا, بلت تھی یہ خاموش رہا, بے حیائی تھی یہ خاموش رہا, غنڈہ گردی تھی یہ خاموش رہا. لہذا اب سب سے پہلے اسی کا بیڑا غرق کیا جائے. اس بنیاد پر آج کہنا چاہتا ہوں اپنی عبادت پہ نازا نہ رہو, تیری عبادت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں, تیری عبادت تیرے اپنے لیے ہے, مجھے تیری عبادت کا کیا فائدہ؟ تو نماز پڑھے گا, اپنی قبر صحیح کرے گا, مجھے وہ کام دکھا جو مجھے فائدہ دے. اللہ کے نبی نے دو کام بتلائے ہیں, اپنے آپ کو صاف کر, باقیوں کے لیے رستہ, بولو نا, باقیوں کے لیے رستہ ہموار کر. تیری تسبیح پڑھنے کا مجھے کیا فائدہ, تجھے ہوگا؟ تیری نماز کا مجھے کیا فائدہ, تجھے ہوگا؟ ذات کی فائدہ ہے نا. میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو نے امت مصطفیہ کی کتنی خدمت کی ہے, اس کے لیے تو نے کیا کچھ کیا, کتنے قدم اٹھائے, کتنی محنتیں کی, کتنے کارنامے سر انجام دیے, وہ بتلا. اگر وہ تیرے کو کھاتے میں ہے تو پیش کر, ورنہ یہ تیری نماز قتل ہمارے لیے کوئی قابل قبول نہیں ہے. ہم نہیں سمجھتے تیری یہ عبادت کسی کھاتے میں جائے گی. جب امت تباہ و برباد ہو رہی ہو, قرآن کا مذاق اڑتا ہو, صحابہ پہ برسر عام تمہارا بازی ہوتی ہو, اس وقت تو کونے میں بیٹھ کے تسبیح پڑھے, ہم تیری اس تسبیح کو نہیں مانتے. ہم تیری اس تسبیح کو کوئی اور رنگ تو دے سکتے ہیں, ہم مذہب کی خدمت نہیں کہہ سکتے. مذہب کی خدمت یہ ہے کہ جب اسلام کا مذاق اڑتا ہو تو میدان میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ بولیے, یہ اسلام کا مذاق ہے یا نہیں ہے؟ ایک عورت کی گواہی کافی ہے, دو کی ضرورت نہیں. اگر یہ قرآن میں آرڈر نہ ہو, ہمیں حکومت گولی مار دے, لیکن اگر قرآن میں یہ واضح لفظ موجود ہیں اور نسے کٹیے, تو جو عورتیں اس کا انکار کرتی ہیں اور جو عورتیں اس نفس کو ٹھکرا رہی ہیں, جو عورتیں خالق اور اس کے پیغمبر کے ارشادات کا کھلم کھلا انکار کرتی ہیں, میں ان عورتوں کو کوئی قابل احترام خاتون نہیں سمجھتا. میں اس کو نظریہ پاکستان کا غدار سمجھتا ہوں, میں ان کو آواز سمجھتا ہوں, میں ان کو مغرب زدہ سمجھتا ہوں, میں ان کو معاشرے کی ناسور سمجھتا ہوں. ہماری نظر میں وہ کوئی قابل احترام نہیں. یہ ہونی چاہیے, بولیے بولیے. ایک بات اور کہہ دوں, احترام کرو جی عورت ہے. میں نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں دوپٹہ گلے میں ڈال کے پھرے, شاہ جیون آیا دوپٹہ سر پہ, تھانہ مسن آیا دوپٹہ سر پہ, تھانہ شور کوٹ دوپٹہ سر پہ, جناح حال دوپٹہ سر پہ, اقبال حال دوپٹہ سر پہ, اسلام آباد کے بازاروں میں دوپٹہ گلے میں, یہ فرق کیوں ہے مجھے بتلایا جائے؟ اس لیے کہ جنگ میں میری قوم سے دجل کرنا مقصود ہے, اس بنیاد پر دوپٹہ سر پہ. اور میں نے تو کئی بار کہا ہے, دنیا کہتی ہے کربلا میں خواتین کے دوپٹے یزیدیوں نے اتار لیے تھے. میں تاریخی جستجو میں نہیں جاتا کہ اترے تھے یا نہیں, تاریخی واقعات صحیح ہے یا غلط, میں اس جستجو میں نہیں جاتا. ایک منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ وہاں تو یزیدیوں نے دوپٹے اتار لیے, شاہ جی منہ کا دوپٹہ کس نے اتارا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آبدہ کا پردہ کس نے اتارا ہے؟ یہ بتلاؤ. یہاں تو یزیدی کوئی نہیں, یہ تو فل پاور ہے, فل طاقت ہے, پھر پردہ کیوں اتارا گیا؟ بلکہ کہوں گا میں کہ آپ کے باپ نے آپ کی والدہ کو یورپ لے جا کر کہا تھا پردہ اتار دو, یہاں پردے کا رواج نہیں ہے. تم سید زادے ہو, تم زارا کی بیٹی ہو. بات کہنے دے مجھے آج, اپنے جذبات کے دھار کرنے دے, موت ایک دن آ گئی, ٹھوکرے مار اس قسم کے گندی انصر کو, ٹھوکر مار, اڑا دے اس کو, جو اس قسم کا غلیظ عنصر معاشرے میں موجود ہو. آپ کے باپ کی سوانح عمری میں یہ موجود ہے کہ اس نے آپ کی والدہ کو کہا تھا برقع اتار دے یورپ جا کر, کیوں یہاں پردے کا رواج نہیں, میں تمہیں کیسے ابا کی بیٹیاں تصور کروں, میں تمہیں کیسے زہرا کی بیٹیاں تصور کروں, میں تمہیں کیسے سید زادہ تصور کر لوں. تم نے میرے پیغمبر کی شرح کو پار کیا ہے. آج اسی پیغمبر پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم کتاب ہدایت میں واضح اور دو ٹوک الفاظ ہیں, ایک عورت کی گواہی کافی نہیں, دو عورت کی ہونی چاہیے. ضلع کونسل کی چیئرمین بھوکتی ہے, سناؤ اس کو میری ریل. اگر کسی چمچے کو اس کی چمچہ گیری کی عادت ہے یا اے تو سناؤ, اب کھلی جنگ ہوگی یا وہ یہ بیان واپس لے, نہیں تو میں جان پہ کھیل جاؤں گا, جان پہ کھیل جاؤں گا خدا کی قسم. لیکن یہ کفر اپنے ضلعے میں برداشت نہیں کروں گا. روٹی تو گدا بھی کھاتے ہیں, روٹی گدا بھی کھاتے ہیں, روٹی سور بھی کھاتے ہیں. نہ غلط کہہ رہا ہوں, روٹی سے مراد غذا لے لیجیے. غذا گدا بھی کھاتا ہے, غذا سور بھی کھاتا ہے, غذا خنزیر بھی کھاتا ہے اور غذا مولوی بھی کھاتا ہے. اگر مولوی بھی گدا کی طرح زندگی آرام سے گزار دے تو مولوی اور گدے میں کوئی فرق نہیں ہے. غذا کھانے کا نام انسانیت نہیں, اس غذا کو حلال کر اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے اور ذمہ لیا تیرے رزق کا, اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے اور ذمہ لیا تیری حفاظت کا. تو سچ کہے اللہ تیری حفاظت کرے گا. ٹھوکر مار اس دولت مند کو جو اسلام کا مذاق اڑاتے, اڑا دے اس بدماش کو جو قرآن کی نفس کسی کا انکار کرتے, چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو, چاہے ضلع کونسل کی چیئرمین ہو چاہے شہر کا چیئرمین ہو, چاہے ان کے ٹوٹی اور چمچے ہوں, اڑا ان کو اگر تیرے جوتے میں تیرے پاؤں کے جوتے کی نوک میں جرت ہے. اڑا دے سر کی چیئرمین اپنے بیان سے انکار کرے, رجوع کرے, واپس رہے, میں نے غلط بیان دیے, ورنہ وہ میرے ضلع کے اہم عہدے پہ فائد ہے. دو ہفتے کے بعد ہم اگلا قدم اٹھائیں گے, وہ قدم کیا ہوگا یہ میرا دل جانتا ہے یا میرا خالق جانتا ہے. دو ہفتے مہلت ہے, واپس لو اس بیان کو. ضلع انتظامیہ اگر تیری عمل برقرار رکھنا چاہتی ہے اس کو مجبور کرے کہ اپنا بیان واپس لے. ہمارے جذبات مجروح ہوئے ہیں, یہ قرآن کی نص کا انکار ہے, ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے اور اس عہدے پہ بیٹھ کے وہ اسلام کا مذاق اڑائے یہ برداشت نہیں ہے. اس کے ٹوٹیوں بھی کو بھی کہتا ہوں عقل کرو, اس کے ہواریوں کو بھی کہتا ہوں عقل کرو, اس کے چمچوں کو بھی کہتا ہوں عقل کرو, سنی برادری کو بھی کہتا ہوں عقل کرو, مولویوں کو بھی کہتا ہوں عقل کرو. ہونی چاہیے عقل یا نہیں ہے؟ قرآن کا انکار یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ سچ کہا ہے میں نے؟ اونچی آواز سے غلط تو نہیں کہا؟ اور اونچی آواز سے غلط تو نہیں کہا؟ توجہ کر, آخری بات کہنا چاہتا ہوں. مخلص نہ یوں نہ کہیں, دوست اور دشمن کے لیے میری یہی تقریر پہچان پیدا کر دے گی. نہیں سمجھا؟ نہیں سمجھا میں نے کیا کہہ دیا؟ نہیں سمجھا میں نے کیا کہہ دیا؟ نہیں سمجھا؟ نہیں سمجھا جس کے خلاف میں نے آج تقریر کی ہے وہ متوافی گروپ ہے. اب بھی نہیں سمجھا؟ نہیں سمجھا؟ اب بھی نہیں سمجھا؟ اب بھی نہیں سمجھا میں نے کیا کہا ہے؟ نہیں 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 سمجھا, نہیں سمجھا. اگر تو نے کچھ نہیں لیا, اگر تو نے کچھ نہیں لیا, یوں ہی بول جیسے میں نے آواز اٹھائی, اٹھا سچ اور حق وادی ہو جائے. کہو تم نے مذہب کے نام پہ پیٹ نہیں پالے؟ حق رواج کو تم سے علیحدہ کوئی مذہب دیتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ اور مجھے کچھ زیادہ لوگ دے رہے ہیں مذہب کے نام پر؟ کچھ لگتا تو ہوگا میرا مذہب پر, میں لیتا نہیں. آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے. تم کم کھاتے ہو مذہب کے نام پر, کیوں زبانیں گنگ ہیں؟ او جی بادشاہ ہو, یہ تو ایک خاص ہلکے دے اشارے سے پہ بول دیں. میں خاص ہلکے دے اشارے سے بولتا پیا, آج میں اسے ہلکے دیا دھجیاں اڑائی ہیں, تو بھی اڑا کے دکھا. نہیں سمجھ آئی میری بات؟ اشارہ نہیں سمجھے؟ میں کھولنا نہیں چاہتا بات بھائی، وقت نہیں ہے اور میں مناسب نہیں سمجھتا، اتنی بات کافی ہے۔ میں گربان پکڑوں گا ہر اس انسان کا جس نے غلط پروپگنڈا کیا، جس نے بغیر تحقیق کے بات کہی، اور جس نے دوست اور دشمن میں پہچان نہ پیدا کی۔ میں نے واضح کر دیے کہ میں ہر اس شخص کے خلاف ہوں جو صدیق کا دشمن ہو، ہر اس شخص کے خلاف ہوں جو قرآن و سنت کا مذاق اڑائے، میرا اپنا ہو چاہے بیگانہ، اس میں کوئی تمیز نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ سچ کہنے کی توفیق بخشے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔